بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا، واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 258، آیت نمبر 1-18، سورة التغابن. لسن نمبر 258، آیت نمبر 1-18، سورة التغابن. چند باتیں سورت کے بارے میں. ترتیب کے اعتبار سے 64 نمبر کی سورت ہے. سورت کا نام آیت نمبر 9 سے ہے جس میں لفظ تغابن آیا. تغابن کا لفظ غبن سے ہے، غین بانون اردو میں ہم بولتے ہیں. انشاءاللہ جب یہ لفظ آئے گا تو ہم اس پہ بات کریں گے. دو رکوع ہیں، 18-18 آیات ہیں، 239 کلمات ہیں اور 1070 حروف ہیں. سورت کب نازل ہوئی، کس دور میں نازل ہوئی، اس کے بارے میں اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مدنی دور کے بالکل شروع میں نازل ہوئی، کیونکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ مکی سورت ہے. ہم جب اس کا حصہ دیکھتے ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں مثلا جیسے شروع سے لے کے آیت نمبر 13 تک کا مضمون مکی لگتا ہے، 14 سے آخر سورت جو ہے وہ مدنی دکھتی ہے. تو دونوں کو ملا لیں تو جو درست بات لگتی ہے وہ یہ کہ یہ مدینہ کے ابتدائی دور میں تھی، جس میں کچھ رنگ ادھر کا تھا کچھ ادھر کا تھا، حالات کے مطابق ہوتا ہے. کا بنیادی مضمون کیا ہے؟ سما بشر، سنو اور دیکھو اور پھر مان جاؤ، اطاعت. بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایمان اور اطاعت کی دعوت دی گئی، اور اخلاق حسنہ اچھے اخلاق کی تعلیم ہے. پہلی چار آیتوں میں خطاب پوری انسانیت سے ہے. سب کو کہا کہ تم دیکھ لو کیا کرتے ہو اور کیوں بھیجے گئے. پھر آیت نمبر 5-10 تک خطاب ان لوگوں سے ہے جو قرآن کی دعوت کو نہیں مانتے، اور اس کے بعد 11 سے آخر تک ان سے ہے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا. چار بنیادی حقیقتوں سے آگاہ کیا گیا ہے اس صورت میں انسان کو. پہلی بات، جس دنیا میں تم رہتے ہو اس کا کوئی مالک ہے. تم ایسے نہ بنو کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور ذرہ ذرہ اس کی خدائی کی گواہی دے رہی ہیں. دوسرا مضمون کہ یہ کائنات بے مقصد اور بے حکمت نہیں، اثر حکمت کے ساتھ پیدا کیا گیا اس کو، لہذا اس تبخیل میں نہ رہو کہ یہ ایک عبث چیز ہے، مرتے ہی ختم ہوگا. تیسرا بس پیغام کہ جس طرح تمہیں بہترین صورت کے ساتھ پیدا کیا، پھر تم کفر اور شرک کی طرف چل پڑے، ایمان کو چھوڑ دیا. اب تم جو مرضی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، کل پوچھے گا. اور چوتھا پیغام ہے کہ تم غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ نہیں ہو، آخر تمہیں اپنے خالق کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور اس ذات سے تمہارا سامنا ہونے والا ہے جس کے سامنے کوئی چیز چھپی بھی نہیں، تمہارے دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ ان چار حقیقتوں کو کھولنے کے بعد رخ مڑتا ہے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان کو تاریخ کے اس منظر کی طرف توجہ دلائی جو پوری تاریخ میں مسلسل دکھتا ہے، اور وہ کیا؟ قوموں کی قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ ہر منظر دیکھ کر انسان اس کی کتنی تعبیلات کرتا ہے، نہیں یہ موسم کا اثر، یہ زلزلے کا اثر، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ قوموں کو تباہ کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ دو وجوہات دکھتی ہیں اس صورت میں پھر ہمیں بیچ میں جا کر، قوموں کی تباہی کے بنیادی اسباب۔ ہم اس صورت میں سوچ سکتے ہیں سنتے ہوئے کہ اگر آج امت مسلمان اور دوسرے لوگ اگر انہی چیزوں کا شکار ہوں گے تو ان کو کسی لمحے بھی اللہ کی پکڑ کا انتظار کرنا چاہیے۔ پہلی چیز جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ رسولوں کو ماننے کی بجائے ان کا انکار۔ جو کتاب وہ لے کے آتے ہیں اس کو چھوڑ کر من گھڑت فلسفے زندگی کا حاصل بننے لگتے ہیں۔ اور دوسری وجہ قوموں کے اوپر اللہ کی پکڑ کی کیا ہے؟ کہ آخرت کے عقیدے کا بگاڑ۔ جب لوگ یہی سوچ لیتے ہیں کہ اصل زندگی دنیا کی، اس کے بعد کوئی دنیا نہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر کوڑے کی طرح بالکل آگ لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں قیامت کے دن کو یوم التغابن اور یوم الجم کے طور پہ پیش کیا کہ بہت سارے معاملے بکھرے ہوں گے۔ اللہ اکبر، دل بند ہوتا ہے لفظ تغابن سن کر۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو بڑے باعزت ہیں لوگوں کی نظروں میں، کل ذلیل اور رسوا ہوں گے لوگوں کے سامنے۔ بڑی دھاک ہے ان کے ناموں کی، بہت لوگ ان کو عزت دیتے ہیں، بڑی ان کی گدیاں سیدھی کی جاتی ہیں، بہت ان کے آنے پہ پروٹوکول ملتا ہے۔ قیامت کے دن وہ بند ہو جائے گا، اور اس کے برعکس کچھ لوگ دنیا میں بالکل بے نام ہیں، کچھ ان کی عزت نہیں، کوئی سے نہیں، کوئی بات نہیں ان کی مانتا، کوئی عزت نہیں سوسائٹی میں، ٹھوکروں میں لوگ رکھتے ہیں، لیکن اللہ ان کو اونچے تختوں پہ بٹھائے گا۔ یہ ہے یوم التغابن۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں کے شعور کو جھنجھاڑا، ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کو پھر کچھ ہدایات دی، جس میں پہلی ہدایت کہہ کے لوگوں، جو مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، اصل تمہارا رویہ دیکھتا ہے وہ مشکلات میں تمہیں ڈال کر، کہ تمہارے دل خوش رہتے ہیں یا گھبراہٹ اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ اور مصیبت آتی بھی اللہ کے حکم سے ہے، جاتی بھی اللہ کے حکم سے ہے، اللہ صرف تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم اس وقت ریئیکٹ کیا کرتے ہو۔ دوسرا پیغام ایمان والوں کو دیا گیا کہ مومن کا کام صرف ایمان لانا ہی نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد اسے سنبھالنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے۔ اگر نہیں سنبھالے گا نقصان ہوگا، اللہ کے نبی پیغام پہنچا کر بری ذمہ ہو گئے۔ تیسرا پیغام اہل ایمان کو دیا گیا کہ مومن کا اعتماد اپنی طاقت یا دنیا کی کسی طاقت پر نہیں ہوتا، صرف اللہ کی ذات پر ہوتا۔ اور پھر پچھلی سورت کی طرح سورت کے آخر میں چوتھا پیغام مومن کو یہ دیا گیا کہ اس کا مال اور اس کے گھر والے اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہیں، کیونکہ انہی کی محبت عموماً انسان کو ایمان اور اطاعت کی راہ سے موڑ دیتی ہے۔ ہوشیار رہو، اللہ کے راستے کے راہی بنے نہ کہ رہزن بنے، اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تاکہ دولت کے فتنوں سے محفوظ رہو۔ اور آخری بات یہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اپنی حیثیت سے اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری کمی بیشیوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ ہے سورۃ تغابن کا ایک خلاصہ۔ اب ہم آیتوں کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد، اللہ ہی کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اسی کی حکومت ہے اور اسی کی
keeping electricity affordable. That's the power of your co-op membership.
और वो ही हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है, वही खूबसूरत अंदाज है सूरत के शुरू का जो के पिछली सूरतों का था। और सूरत के मजामीन को देखें तो इससे बेहतर आगाज हो ही नहीं सकता था, क्योंकि आगे कायनात और इंसान की हकीकत बयान हो रही है, अल्लाह को हकीकी फरमा रवा के तौर पे पेश किया जा रहा है, कायनात का बेमकसद होना नहीं बल्कि बामकसद होना बताया गया, तो शुरू में झंझोड़ दिया कि देखो आसमानों की इंतहाई वसतों से लेकर बड़ी बड़ी कहकशाओं का मालिक वो अल्लाह है। अगर अकल के अंधे नहीं हो तो तुम्हें दिखेगा कि अल्लाह की जात हर ऐब और नक्श से पाक है, हर काम को उसने हिकमत के साथ किया, तुम उसकी हिकमतों को समझो। ऐसे लगता है कि आखिरी सूरतों में अल्लाह की जात बार बार हमारे दिल को झंझोड़ती है। ऐसी तमाम चीजों को अल्लाह ताला हमारी जिंदगी से हटा रहा है कि जो हमें अल्लाह की जात उसके जलवे उसकी कुदरतें दिखाती नहीं है। माँ फिर समा में देखिए, माँ मन नहीं, माँ माँ जो होता है ये आम है, कॉमन, आकिल के लिए भी आता है गैर आकिल के लिए भी आता है। अगर यहाँ लफ्ज होता ना युसब्बिहुलिल्लाह मन फिर समावाती, तो मन से मुराद ये था कि सिर्फ जानदार मखलूकात अल्लाह की तारीफ करती हैं, यानी इंसान या जिन्नात और इस तरह। माँ कहकर आकिल और गैर आकिल, और आसमान में ज्यादा आकिल चीजें हैं, जमीन में ज्यादा गैर आकिल चीजें, अकल जिनके पास है। और जो लफ्ज है लहुल मुल्क, तो लहू हशर के लिए आता है, बाद में मुल्क का लफ्ज है, मुल्क क्या है महसूर। बहुत सारे यहाँ जुमले हैं, सिर्फ अरबी को अगर देखें तो इनमें ये जो माँ आया है कब आया, लहुल मुल्क आया या ये कह के क्या मुल्क लहू, इसमें शिद्दत है, तगलीब, कहीं कुछ सब कुछ बता दिया कि देखो वो जात बहुत बड़ी। लहुल मुल्क जुबान से तो बहुत दफा कहते हैं, दिल में कितनी बार अल्लाह की बादशाहत को तस्लीम करते हैं, कितने उसके कवानीन को मानते हैं, कितने उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ली शयइन कदीर, उसने तो अपनी मुल्क और अपनी बादशाहत को बताने के लिए पूरी सूरत नाजिल कर दी। तो हम माने ना माने बादशाह वही है। चंद लोग दुनिया के ऐसे हो जाएं जो हमारे लिए कुछ करें तो जुबानें नहीं थकती उनकी तारीफ करते हुए, किसी मुल्क में हो वहाँ के कवानीन को मानने के लिए बार दफा जान हाथ में रख के चल पड़ते हैं, लेकिन अल्लाह के कवानीन को नहीं मानते। वहुआ अला कुल्ली शयइन कदीर, कभी सोचो तो सही, जिसका सब कुछ है अगर तुम उसके बन जाओगे तुम कितने मजबूत बन जाओगे। देखिए बात सिर्फ समझाने के लिए, एक लड़की है बिल्कुल आम घर की होती है, पॉकेट मनी मुख्तसर सा माँ बाप अपनी हैसियत से देते हैं, फिर एक बहुत अमीर कबीर शख्स उसकी शादी हो जाती है जिसने 10 साल लगा के कमाया या जो भी है। एक साइन करने के बाद वो लड़की उसके कितने माल की वारिस हो जाती है, मालिक हो जाए, खुदा न खास अगले दिन वो मर जाए तो आधा माल उसका, और जिंदगी में भी वो ऐश कराता है, वो लौटाता है, खिलाता पिलाता है। एक दुनिया के अमीर इंसान से हमारा रिश्ता जुड़ा तो हमारा रंग रूप बदला, हमारा पहनना ओढ़ना बदला, हमारी चाल ढाल बदली, हमारी सोचें बदल गईं। तो जरा सोचिए कि लहुल मुल्क उस जात से जब हमारा ताल्लुक जुड़ता है फिर हमारी ताकत कितनी बढ़ जाती है। आप इसको महसूस करें ना करें, मैं दिन रात महसूस करती हूँ कि अल्लाह पे नजरें लगाने वाले की ताकत जमा नहीं होती, मल्टीप्लाई होती है। मैं महसूस करती हूँ कि जब हमारे दिल में अल्लाह की बड़ाई नहीं होती ना तो हम उसके लिए फकीरों वाला माल देते हैं। फकीर को चंदा दिया ना अल्लाह के नाम पे डाल दो। आम रवैया देखिए, मस्जिदों को डोनेशन बॉक्स में लोग क्या डालते हैं, चवन्नी अठन्नी चेंज, नोट चेंज कराते हैं फिर उसमें सबसे छोटा नोट डाल के बाकी बरस में रख लेते हैं। लहुल मुल्क वलहुल हम्द, पता ही नहीं तुम्हें अल्लाह के पास है क्या, और तुम्हें पता ही नहीं अल्लाह अपने नाम पे दे क्या देते हैं इंसान को। वलहुल हम्द, और उसी की तारीफ है। दुनिया में जिनके पास बहुत कुछ होता है ना तो लोग दिल में उनको गालियां भी दे रहे होते हैं, क्या करें अब मजबूर है, बादशाह है, दिल में गाली ना दें तो क्या करें, इतने तो ये जालिम है। अल्लाह इतना बड़ा बादशाह है कि सारे फिर तारीफें भी उसकी करते हैं, بہت کم بڑے ہوتے ہیں جن کی لوگ تعریف بھی کریں. اپنے بچوں سے جا کے پوچھیں, آپ نہ پوچھیں, کوئی پوچھے امی کیسی لگتی ہیں, کہیں گے بہت ڈانٹتی ہیں, بہت غصے والی ہیں. کیونکہ ماں نے اخلاق بھی سکھانا, ماں نے ادب بھی سکھانا. اچھے نہیں لگتے لوگوں کو سکھانے والے, ڈانٹنے والے, لیکن اللہ کی ذات اتنی پیاری ہے کہ اس کی تعریفیں کریں. ایک ای میل مجھے کسی نے بھیجا, شیر بولتا ہے, جیسے شیر کی اپنی زبان میں کچھ بولنا ہے نا, جب ان کو انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ اللہ کی تعریف کرے. لہ الحمد, یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کی تعریف کرنے والے ہیں, لفظ پہ اب تو تھوڑا سا غور کر ہی سکتے ہیں نا, اس کی تعریف ہے. یہ نہیں پتا چل رہا کہ کوئی کر رہا کہ نہیں کر رہا, کوئی کرے نہ کرے تعریف اس کی ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جی بازار اس نے مار لیا, یہ مقابلہ اس نے جیت لیا, چاہے کوئی سامنے آئے نہ آئے, یہ معاملہ ہے, اس کی تعریفیں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. کس چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کل شعین کو ہائی لائٹ کرے, نیچے ایک ڈاؤن ایرو لگائیں, اور اس شعی کے نیچے چھوٹا سا پتلے سے پین سے اپنا نام لکھ لیں. میں اپنا نام لکھ لوں, وہ مجھ پہ قدرت رکھتا ہے. آج مجھے زندہ رکھنے کا فیصلہ کرے یا مار دے, وہ پوری قدرت رکھتا ہے. میری آنکھوں پہ اس کی قدرت, میرے کانوں پہ, میرے مال پہ, میری زندگی کی ایک ایک چیز پہ اس کا اختیار ہے. جس کو کہتے ہیں نا جملہ حقوق لکھ کے دے دیے, کہتے ہیں نا کچھ اس طرح کے لفظ ہوتا ہے, جملہ حقوق محفوظ ہیں, جس کو شاید انگلش میں کاپی رائٹس کہتے ہیں. ہمارے اس جسم پر اللہ کے جملہ حقوق ٹھپ ہو چکے. اللہ کلی شہن کی صحت دے, بیماری دے. آج یہاں بڑی صحت سے بیٹھے ہوئے, ہمیں نہیں پتا کہ کل ہم اس وقت ہاسپٹل میں پڑے ہوں گے. اس کو پورا اختیار ہے. آج یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں, بڑی بات نہیں ہے کہ کل نہ دیکھ رہی ہوں. میرا دل دھڑک رہا ہے, ہو سکتا ہے کل نہ دھڑکے. اور کل تو میں دور کی بات کرتی ہوں نا, اگلا ہی لمحہ. اتنا قادر ہے. آپ ذرا سوچئے, مجھے اس بات کو کہتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی ملک میں ہوتے ہیں نا, تو ان کے پاسپورٹ پیپر ورک سارا گورنمنٹ نے لے لیا ہوتا ہے. کچھ لوگ جیلوں میں جاتے ہیں, پھر ان کو باہر چھوڑتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں ایک پٹا ڈال دیتے ہیں. مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ کسی بھی وجہ سے کوئی شخص تھے ان کے, تو وہ جیل میں چلے گئے, تو پیپرز کا ان کا معاملہ تھا. پھر خیر انہوں نے کوشش کی بیل دینے کی, بیل جیسے ضمانت کہتے ہیں. وہ بیل دے کے کتنے لاکھوں کی بیل منظور کروائی, ہزاروں کی یعنی ڈالرز میں. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ باہر جائیں, لیکن انہوں نے جیسے یہ آپ لوگ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کی گاڑی میں جی پی ایس ہوتے ہیں نا, جو آپ کا ایک ایک منٹ بتاتے ہیں آپ کہاں گئے, کتنا رہ گیا. تو ہاتھوں میں جی پی ایس ہوتے ہیں, یعنی اس میں جہاں وہ جائیں گے نا ان کا ایک ایک کلو میٹر اس پہ لکھا جاتا ہے, اور اس کی رینج ہے کہ اس شہر جہاں وہ رہتے تھے اس کمیون سے باہر نہیں جا سکتے. تو میں نے کہا پتا کیسے چلے گا؟ کہا یہ جی پی ایس اندر ان کا کنٹرول ہوتا ہے, جو ہی یہ اس رینج سے باہر جائیں گے ان کو وہاں پتا چل جائے گا. بس سنگلی ڈال دیتے ہیں, بس پٹا ڈال دیتے ہیں. وہو علی کل شیء قدیر, اس صورت میں آگے ہم پڑھنے والے کہ تقدیر کے پٹے ڈال کے اللہ نے کیسے ہمیں باندھا ہوا ہے, پھر بھی شریر بکری کی طرح گردن نکالنا ہی چاہتے ہیں پٹوں میں سے. جب تک اللہ کی اس دسترس کو, اس قدرت کو اپنے دل پہ محسوس نہیں کریں گے, آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن پورا کرنے کا کوئی شوق نہیں ہونا چاہیے ہمیں. پہلے پوچھے میرا دل پکڑا گیا کہ نہیں, میں اپنی نہیں ہوں, میرا وقت میرا نہیں ہے, میرا مال میرا نہیں ہے, میرے بچے میرے نہیں ہیں, میرا گھر میرا نہیں ہے. کیونکہ کسی وقت ایک سیکنڈ سے بھی پہلے یہ مجھ سے چھن سکتا ہے, کیونکہ وہو علی کل شیء قدیر. آپ ایک ایکٹیویٹی کریں, اس شاید کو اپنے نوٹس میں بڑا بڑا لکھیں, پھر اس کے نیچے دو تین لائنیں چھوڑ دیں اور بات میں جا کے غور کریں. وہو علی کل شیء قدیر. اس میں ایک تو انسان کو اپنی بے بسی کا بھی احساس ہوتا ہے, اللہ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے, اور دوسری طرف مایوسی بھی چھٹتی ہے. وہ کیسے؟ کہ وہ تکلیف کے حالات کو خوشی میں بدل سکتا ہے. آج بیمار ہوں, کل مجھے ٹھیک کر دے گا. آج میں تھوڑی پریشان ہوں, کل اللہ مجھے بہت خوش کر دے گا. یعنی اللہ کی یہ صفت, اور اگر آپ اسماء الحسنی میں سے القدیر کی تفسیر سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ نام بندے کو امید بھی دلاتا ہے اور یہ نام انسان کو خوف بھی دلاتا ہے. اور اصل میں اگر آپ غور کریں نا, تو اس نام پہ غور کرنے سے انسان ایمان کی حقیقت سیکھ لیتا ہے کل ایمان بین الخوف والرجا. پھر انسان کبھی بھی خدا فراموش زندگی بسر نہیں کر سکتا. قدرت تو اس کی ہر ایک چیز پہ تھی لیکن اس نے اپنی قدرت سے کیا کیا؟ اب اس پہ اشارہ بھی دیکھیں گے. هو الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. کم کون ہو؟ پوری دنیا کے انسان، آدم کے بچے، اولاد آدم، سارے اس سے مراد ہیں، سب کو پیدا کیا. پھر کیا ہوا؟ فمنکم کافرون، پھر تم میں سے بعض کافر بن گئے. ومنکم مؤمن، اور تم میں سے بعض تو مومن ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے. انتہائی خوبصورت جملہ. پیچھے کہا تعریفوں کا مالک ہے، ہم شکر تعریف سارا کچھ اسی کے، ساری کائنات اسی کے گن گاتی ہے، زبان حال سے یا زبان قال سے. پھر کہا وہ قدیر ہے، قادر مطلق ہے، اور اب بتا دیا هو الذی خلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا. پہلی بات ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا الخالق ہونا ثابت ہوا، وہ پیدا کر رہا ہے، خود نہیں بن گئے تم، تم نے خود کو خود پیدا نہیں کیا، لہذا وہ تمہارا خالق ہے. کوئی اس کے خالق ہونے کا انکار کرتا ہے؟ کرتا رہے. کوئی اس حقیقت کو مانے نہ مانے، وہ ہے خالق. فمنکم کافرون، یہ جو فا ہے نا، یہ بڑی قیمتی ہے. اس فا کو اگر آپ ہٹا دیتے ہیں نا تو کرسچینٹی کا ایک نظریہ سچ ثابت ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان پیدائشی گناہگار ہے، آدم نے پھل کھا لیا تھا، دس اینڈ دیٹ. اسلام کیا کہتا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ وینصرانہ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں. تو فمنکم کی فا جو ہے نا، یہ تعقیب کی ہے، عقب سے پیچھے لگنے کے لیے ہوتا ہے. مشکل لفظ ہے تو چھوڑ دیں، صرف اتنا سمجھ لیں. فا کا مطلب کہتا ہے کہ کسی چیز کا ایک کے بعد ہونا. مفسرین کہتے ہیں کہ اس فا سے پتا چلا کہ بچہ پیدا تو مسلمان ہوا تھا. فمنکم، پھر بعد میں کفر پہ آگے. بات سمجھ آ گئی؟ پیدائشی کافر نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے گا کہ مومن سے پہلے منکم لگا، اس میں فا نہیں ہے. دیکھیے گا آپ اس آیت کو دوبارہ. هو الذی خلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا. کس میں؟ توحید کی حالت میں، اللہ کے وعدے الست کو پورا کرنے کی، پوری تڑپ رکھنے کی صورت میں تمہیں فطرت پہ پیدا کیا. لیکن کچھ کی فطرت بگڑی، فمنکم کافرون، وہ کافر ہو گئے. ماں باپ کا اثر، ماحول کا اثر، حالات کا اثر، پھر خرابی پہ لے گیا. لیکن کچھ، ومنکم مؤمن، کچھ اپنی اس فطرت پہ قائم رہے. یعنی کہ فمنکم مؤمن، ومنکم، کچھ دوبارہ اسی فطرت پہ رہے جس پہ پیدا کیے گئے تھے. لہٰذا ایسے لوگ جو ہیں اللہ سبحانہ تعالی کی بنائی ہوئی فطرت پہ قائم رہے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالی اس چیز کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہے ہو. صرف اس ایک جملے کے چار مختلف مفہوم بنتے ہیں. پہلا مفہوم کیا ہے؟ خالق وہی ہے. پھر کوئی انکار کرے، کوئی مان لے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرا مفہوم کیا ہے؟ کہ اسی نے تم کو اس طرح پیدا کیا کہ تم کفر اختیار کرنا چاہو شوق سے کرو، ایمان لانا چاہو شوق سے لاؤ، اکراہ نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا. لیکن یہ یاد رکھو کہ اپنے کفر اور اپنے ایمان کے تم خود ذمہ دار ہو. اور ساتھ ہی واللہ بما تعملون بصیر کہہ کر بتا دیا کہ تم جو اس وقت آزادی دے کر بھیجے گئے ہو، اس کو بھی کوئی دیکھ رہا ہے. یہ ایسی جیسے آپ کو امتحان کا پرچہ دے دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جو مرضی لکھیں، لیکن بیچ میں کوئی ایگزامینر رہتا، وہ دیکھتا رہتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، نقل مار رہے ہیں، خود لکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے. تو کہا تمہیں پوری چوائس ہے. بس ماں باپ عقل مند ہوتے ہیں، وہ بچوں کو کام کرنے کا موقع دیتے ہیں، ان کو تھوڑی آزادی دیتے ہیں، پھر نظریں رکھتے ہیں ان پہ کہ کر کیا رہے ہیں، یا ان چیزوں کا استعمال کیا کر رہے ہیں. یہ مفہوم بنتا ہے. ایک تیسرا مفہوم بھی ہے، اور وہ کیا؟ کہ اس نے تو تم کو فطرت پر پیدا کیا تھا، جس کا تقاضا کیا تھا کہ تم ایمان پہ ہی رہتے، لیکن پھر بھی تم میں سے کچھ نے کفر اختیار کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی سزادی کا غلط استعمال کیا. سورۃ روم کی آیت 30 میں ہم پڑھ چکے نا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے لوگوں کو ایک فطرت پر پیدا کیا، لیکن تم کیا کرو، تم یکسو ہو جاؤ، حنیف ہو جاؤ، اس کے بن جاؤ. تو اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ انسان پہلے نیک بندہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد خرابیوں میں آ گیا. آپ کو پتا کہ کسی پچھلی کتاب نے بھی یہ نظریہ نہیں دیا کہ انسان جو ہے وہ بون سنر ہے، لیکن تقریباً پچھلے 1500 سال سے کرسچینٹی نے یہ نظریہ دیا. کیتھولک علماء ہیں جو نصارہ کے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی بنیاد ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہے. ایک معروف ان کا عالم ہے، ہیگ اس کا نام ہے، اس کی کتاب ہے کیس اوریجنل سن ان اسکرپچر. وہ لکھتا ہے کہ ابتدائی دور کے عیسائی کم از کم 3 صدیوں تک اس عقیدے سے بالکل غیر آشنا تھے کہ انسان پیدائشی گناہگار ہے. جب یہ خیال لوگوں میں پھیلنے لگا تو 2 صدیوں تک عیسائی اہل علم اس کی تردید کرتے رہے. آخر کار 5ویں صدی میں سینٹ آگسٹائن نے اپنی منطق کے زور پر اس بات کو مسیحیت کے بنیادی عقائد میں شامل کر دیا کہ نو انسانی نے آدم کے گناہ کا وبال وراثت میں پایا ہے، مسیح کے کفارے کی بدولت نجات پانے کے سوا انسان کے لیے کوئی راہ نجات نہیں. کیا پتہ چلا کہ پارڈن یا کفارے کا جو نظریہ کرسچینٹی میں آ جائے، یہ جمعہ 8 دن کی کہانی ہے. پیچھے سے یہ بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دے. بہرحال ایک چوتھا مفہوم بھی اس کا ہے، اور وہ کیا کہ اللہ نے تم کو عدم سے وجود بخشا، کچھ نہیں تھے نا تم. پھر ہو کے آگے آنے لگی یہ صورت تھا دہر، جس میں ہم پڑھیں گے کہ حل تعالی الانسان ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کچھ نہیں تھے ہو گئے. یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ اگر تم اس پر غور کرتے تو یہ وہ نعمت تھی جس کی وجہ سے تم دنیا کی باقی نعمتیں پا رہے ہو. ہم ہیں تو تبھی کھا پی رہے ہیں نا. کہا یہ اتنی بڑی نعمت تھی کہ اگر تم اس کو سوچتے رہتے تو کبھی زندگی میں نافرمانی نہ کرتے اللہ کی. تو بات یہ ہے کہ انسان پورا آزاد ہے، اللہ نے اس کو دیا راستہ، چوائس دی، نیکی کا موقع ہر ایک کے پاس آتا ہے. قرآن پڑھ لو نہ پڑھ لو کوئی مجبوری نہیں. حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، کوئی زبردستی نہیں کرتا، چوائس سے آؤ گے کرو گے. نیکی کا موقع ہر ایک کے سامنے ہوتا ہے، کوئی چوز کر لیتا ہے، کوئی اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. اللہ بس دیکھ رہا ہے کہ کل کرو گے کیا، کر کیا رہے ہو کل پتا چلے گا. اور اللہ کا دیکھنا ایسے نہیں کہ دور دیکھ کے مسکرا رہا ہے یا غصہ کر رہا ہے، یا اللہ کے دیکھنے سے مفہوم نکل رہا ہے کہ پھر وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ تمہارے اعمال کی جزا دے گا یا سزا دے گا. جیسے کوئی حاکم کسی شخص کو اپنی ملازمت میں لے کر یہ کہے کہ میں دیکھتا ہوں تم کیسا کام کرتے ہو، پھر پروموشن ملے گی. ابھی ٹیمپریری جاب ہے، پھر پرماننٹ ملے گی. اور یاد رکھیے گا ایک بات، یہاں کا مجھے سیٹ اپ نہیں پتا، لیکن دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں کبھی کسی کو کوئی جاب ملتی ہے نا تو شروع میں پرماننٹ نہیں دیتے، تقریباً 3 ماہ کا ٹرائل پیریڈ ہوتا ہے، اس کو ٹیمپریری زون کہتے ہیں. پھر بھی ملتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان 3 مہینوں میں ان کے ایٹیچیوڈ اور رویوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کی کیپیسٹی کام کرنے کی اسپیڈ کے، جتنے پیسے ہم ان کو پر آور دے رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے. ٹیکنیکلی آپ کسی کو بھی ٹرین کر دیتے ہیں لیکن اس کا مائنڈ آپ کو تجربے سے پتا چلتا ہے نا کہ وہ کیا کرتا ہے. 3 ماہ کے بعد پھر فائنل اگریمنٹ وہ لوگ کرتے ہیں. اللہ کا بھی بالکل یہی معاملہ. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرائل پہ کچھ کام کرنے کے موقع دیتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں، جاب پکی ہے، کیئر لیس ہو جاتے ہیں. اللہ ایسے ہمارے ہاتھ سے وہ کام لے جاتا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. کبھی آپ نے ایک معروف جملہ سنا، کسی بھی معاملے میں جب بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دین کا کوئی کام ملتا ہے تو کچھ لوگ شروع میں ہوتے ہیں پھر بعد میں نہیں ہوتے. چلے اس کو بھی چھوڑ دیں، کورس شروع ہوتے ہیں قرآن کے، کتنے لوگ آتے ہیں؟ یہ بھی تو دین کا کام ملا ہوا ہے نا آپ کو. آج کل ہر دن 4-5 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جاب دی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کچھ لوگ بیچ میں کیوں نکل جاتے ہیں؟ ٹرائل میں پاس نہ ہو سکے. پھر بہانہ دنیا کا ہی بنتا ہے، مجبوری کو بنتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے قرآن اگر چھوڑا ہے تو ہم محروم ہیں، ہم کہیں اور پڑھ لیں گے. کتنے پڑھتے ہیں آپ مشاہدہ دیکھ لیجئے، پتا درخت سے اترتا ہے نا تو آپ دوبارہ اس کو چپکائیں جہاں مرضی جا کے، اور آج اس طرف سے اتارے پھر دوسرے میں چپکائیں. کچھ کو صرف وانڈر بلائنڈلی کا شوق ہوتا ہے. پیل ٹاک کلاسز میں ہم اس چیز کو بہت دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ہر وقت رومز میں گھومتے رہتے ہیں، نہیں ادھر دیکھتے ہیں دوسرے روم میں کیا ادھر ہے. اچھا جب نیا کورس آتا ہے، ہمارے اپنے کورسز کی بات آپ کو بتاتی ہوں، جب نیا کورس آتا ہے ہمارے پاس تو ایک ایک لفظ ان کی تفصیلات آتی ہیں، جب فارم فل کرتے ہیں، کچھ لوگ ہر کورس میں رجسٹریشن کراتے ہیں اور ہر کورس سے نکل جاتے ہیں، ایک دو پاروں میں، کوئی دو میں، کوئی ٹیسٹ پہ، کچھ وہ ادھر چلے گئے چلے گئے. آپ خود دیکھیں جو لوگ پچھلے 10 سال سے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں نا، شروع کے پہلے 2-3 پارے انہوں نے شاید 100 صفحہ پڑھے ہوئے، چوتھے پارے پہ غائب. کوئی مت سمجھے کہ میرا ابھی 28 پاروں پہ پہنچ کر جاب پکی ہوگی، اللہ ابھی بھی گرا سکتا ہے ہماری جاب کو ہر لمحے. واللہ بما تعملون بصیر. اگر آپ کو دو آنکھیں اپنے اوپر لگی ہوئی دکھ رہی ہیں نا، تو محسوس کر لیں کسی لمحے اللہ مجھ سے یہ کام چھنواتا ہے، مجھے تو اپنا کام لگا رہتا ہے ہر وقت، اللہ مجھے اب دیکھ رہا ہے کہ اگر میں ٹھیک نہیں کام کراؤں گی نا، اللہ مجھے پٹک کے مارے گا اور کسی اور کو لے آئے گا. کوئی مجبوری نہیں اللہ کی، یہ تو آنر ہے، یہ تو ایک فخر ہے. ساری زندگی بندہ مومن اس غم میں جیتا ہے کہ اللہ مجھ سے نیکی کا یہ موقع ختم نہ کرانا. اس لیے یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہر ایک تو جڑا ہی ہوا ہے نا قرآن سے، کوئی ضروری تو نہیں یہاں آ کے پڑھے. بالکل ٹھیک ہے، کتنا جڑے ہیں یہ بھی دیکھ لیں، کہاں تک آپ کا دل جڑا ہوا ہے. کوئی بات نہیں، ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھے، گھر میں تو پڑھ رہے ہیں. کتنی پڑھتے ہیں، کتنی وقت پہ پڑھتے ہیں؟ مسجد میں پڑھیں گے، وقت پہ پڑھ لیں گے، سب کے ساتھ فارغ ہو جائیں گے. گھر میں پڑھ رہے ہیں، آخری وقت تک ٹالتے ہی جا رہے ہیں، پتا چلا اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا. تو اس نظر کو بھی محسوس کرنا، اس پہ بھی آپ ایکٹیویٹی بنائیں. لکھیں اپنے نوٹس میں اس جملے کو پھر دوبارہ، اور امیجینیشن میں لائیں دو آنکھوں کو، اور آپ اپنے شعور کے ساتھ آج کا پورا دن اس آیت کو نظر میں رکھیں. یہاں بھی آپ کے کوئی بہت پارسا نہیں بن جاتے شیطان، یہاں بھی بہت رکھنے ڈالتا ہے. ایک نظر جو آپ کے اپنے کسی ٹیکسٹ میسج پہ یا فون پہ جائے نا، فوراً چیک کریں واللہ بما تعملون بصیر، اور اس کا ترجمہ آپ یہ لکھ لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لفظی ترجمہ جو مرضی لکھیے، اپنے لیے لکھ لیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بریک میں کیا کرتی ہوں، میرا دوسروں کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، میں اس وقت کا حق دیتی ہوں کہ نہیں دیتی، آتی کب ہوں، جاتی کب ہوں، جب جو کام کرنا ہے اس وقت کرتی ہوں کہ جب نہیں کرتی. ہمارا حال ہے کہ اللہ کے کاموں کو بھی اللہ کے وقت میں سے ہی دیتے ہیں. واللہ ہم نہیں دنیا کے کام دینا چاہتے کہ دنیا کے وقت میں سے بھی کچھ کام ہمارا وقت اور نکل جائے، نہیں ہمیں ادھر ہی کرنا ہے. اس لیے سارا سبق ادھر ہی یاد کرنا چاہتے ہیں. تجوید چل رہی ہے، ٹیسٹ کی تیاری ہم یہیں کریں گے. ہم کہتے ہیں اللہ کا کام ہے، اب یہاں اخلاص کے بعد ہم یہ کام پھر کریں، وہ ہمارے بچوں کا وقت ہے، وہ گھر کا وقت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہر بندے کے حالات کو بہت اچھی طرح دیکھتا ہوں. ہم سب کو ڈر لگنا چاہیے نا، کیونکہ واللہ بما تعملون بصیر. کیا کوئی پولیس مین دیکھے گا، کیا کیمرے کی کوئی آنکھ دیکھے گی، کیا کوئی انڈیکیٹر دیکھے گا، اللہ جو دیکھ رہا ہے. یقین کریں اگر اس دیکھنے کا احساس ہو جائے نا، زبان بند ہو جائے، فالتو بولے ہی نا، کان بند ہو جائے، غلط سنے ہی نا، دماغ بند ہو جائے، کسی کے بارے میں بدگمانی کرے ہی نا، دل بند ہو جائے، خواہشات تمنائیں ساری ختم ہو جائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله text open has a PDF. الحمد لله ایک پورا سا انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے، اس کے بعد پھر ہم آگے کی آیات بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آیا نمبر 1 سے ہم نے کیا بات سیکھی، یا ہمیں ایمان کے لحاظ سے کیا کوئی میسج ملتا ہے، یہ بتائیں گے. جی یہ بتائیں، آپ سب اپنے نوٹس ماشاءاللہ اپڈیٹ رکھتے ہیں، اس میں سے بھی دیکھ کے بتائیے کیا پوائنٹس آپ نے نوٹ ڈاؤن کیے ہیں سائد کے حوالے سے. سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے, آل بلانگس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ایون می. بالکل, یعنی آپ دیکھیں کہ دوسری بات یہ بھی کہ جب ساری کائنات ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے میں لگی ہوئی ہے تو پھر ہماری اپنی کیا حیثیت بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور جائیں. اور جتنا ہمیں, ہم سب کو پتہ ہے, ہم نے پیچھے بہت دفعہ یہ تسبیح حمد کرنے کے بارے میں پڑھ رکھا ہے, تو کیا فائدے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کے یا اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کے, جو بھی ہم تسبیح اور دوسرے ذکر اذکار کے ساتھ کرتے ہیں, اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جی, امید اور خوف دلاتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت. جی بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. یعنی آپ اسی کی صفت بات کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کی سب تعریف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سبحان ہے اور دلوں کو سکون ملتا ہے. یعنی اس آیت سے یہ سیکھا آپ نے, ٹھیک ہے. یعنی اچھا یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ آپ ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. وی ریمبر اللہ سبحان تعالیٰ, اللہ سبحان تعالیٰ ریمبر. جی بالکل, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یاد کرتے ہیں. یعنی ذکر کے ہمیں کتنے زیادہ فائدے ملتے ہیں نا, اور اللہ ہمارے عمل کو, وہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھی دیکھ رہے ہیں. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات بھی بیان کی گئی ہیں نا, کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ساری ملکیت ہے, اللہ کے لیے سب تعریف ہے, اللہ تعالیٰ قدیر ہے, قادر ہے ہر چیز پر. تو پھر جس کی اتھارٹی یا پاور کا اندازہ ہوتا ہے, عام طور پہ دنیا میں ہم کیا معاملہ کرتے ہیں ایسے شخص کے ساتھ؟ اپنی بے بسی کا احساس اور تطمئن القلوب ہے, بالکل ذکر اور اللہ تعالیٰ کا قرب. ٹھیک, یہ بتائیں کہ کسی بھی شخص کی پاور یا اتھارٹی کا احساس, آپ دیکھیں گھر کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی شخص کا بتایا ہم نے کہ بھائی ان کی بات چلنی ہوتی ہے, یہ جو بھی کام کروانے ان سے کروایا جا سکتا ہے, امپریس ہوتے ہیں اور اس کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ اس شخص پہ بنا کر رکھنی چاہیے. کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت اکثریت مطلب کے لیے ہی زندہ رہتے ہیں. اس کائنات کو چلانے والی ذات جی بالکل بے عیب ہے اور بہت روب بھی ہوتا ہے ایسے شخص کا, اور الحمدللہ یو فالو دیئر حکم. بالکل صحیح, ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ ہم ان کی ایک تعظیم, ان کی ایک رسپیکٹ ہمارے پاس ہوتی ہے ہمارے دلوں کے اندر, اسی طرح کہ ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں بالکل, کہ ہم ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح, اور یہ کہ ہمیں پوری امید ہے, پورا یقین ہوتا ہے کہ نہیں ان کی بات کوئی نہیں رد کر سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو تمام مثالوں سے بہت اوپر ہے. تو سبحان اللہ, کوئی مشکل, کوئی بے چینی, کوئی کمی بیشی اگر ہمیں ہماری زندگیوں میں ہوتی ہے, کوئی دعا, تو پھر کتنا اگر یہ یقین مضبوط ہو تو انسان کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا نا. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سر جھکانا ہے, ان کی بات مانتے ہیں. جی بالکل صحیح, جب کسی کی یہ تعظیم کرتا ہے یعنی اتنا یقین ہو تو پھر ان کی بات مانتے ہیں. افسوس کہ ہم اس حقیقت کو سرفیس لیول پر لکھتے ہیں. یہ بات بہت سچ ہے, یاد نہیں کہ ہم یہاں قرآن پڑھتے ہیں نا, لیکن پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کچھ لمحے ایسے آتے ہیں کہ جس میں ہم بہت دنیا کے لحاظ سے اگر کام کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے نا, کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیاوی طرز پر چلنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, بیکاز جب ہمیں یہ احساس ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے, اللہ تعالیٰ کے کنٹرول کے اندر ہے, اور ساری کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے, تو پھر ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے. سو بیٹر. جی بالکل, جی بالکل. اور جیسے اگلی آیت نمبر 2 کو اگر ہم دیکھیں تو اس آیت سے کیا سیکھا آپ نے, یہ بتائیے اس آیت سے کیا سیکھا ہم نے, کیا آپ نے اپنے اس کے لیے نوٹس بنائے ہیں اس آیت کے مطابق؟ لوگوں سے نہیں ڈریں گے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. بالکل صحیح کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اور فطرت پر پیدا ہوتا ہے ہر انسان. جی بالکل, یعنی کچھ یہ سب کو اللہ تعالیٰ پیدا تو فطرت پر کرتے ہیں, لیکن لیٹر آن وہ اپنے لیے چوز کرتے ہیں. جی آئی واز بلائنگ دی شیطان جی اٹس اپ ٹو می ٹو چوز مائی ڈیسٹینیشن ٹائٹل مومن اور کافر جی بالکل صحیح یعنی اپنی ادھر سب چیز کے لیے صرف اتنی سی بات کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں نا کہ پھر ہمارا لائف اسٹائل کیسا ہوتا ہے ہماری سوچیں کیسی ہوتی ہیں ہمارے کام کیسے ہوتے ہیں ہماری پرائیورٹیز کس چیز کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں زیادہ تر سبحان اللہ اسی سے آیت میں اگر اس کے اندر کتنے سارے لیسنس ہمارے لیے نکلتے ہیں نا اور چاہے انسان مانے یا نہ مانے وہی خالق کی ہے بالکل صحیح کہ انسان تو مانے یا نہیں مانے کوئی ایتھیزم کی طرف چلے جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ تو خالق رہتے ہیں ہیو ٹو بی مائنڈ فل آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آل دا ٹائم ان شاء اللہ جی بالکل صحیح اور خالق وہی ہے کوئی مانے نہیں مانے بالکل صحیح اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے آزادی کا غلط استعمال کر کے گیٹس آن کفر جی بالکل صحیح بالکل صحیح اور یہ بات بھی ہم سب کے لیے بہت اہم ہے جی یہ بات بھی ہم سب کے لیے بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ کامن فریز ہے جو قرآن میں اکثر آتا ہے یس اور اس سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے اگر واقعی میں ہم اس فریز کو ہی شعوری لیول پر لے لیں تو پھر ہمارے اعمال بہت حد تک سدھر جاتے ہیں نا بیکاز دس از سم تھنگ جو کہ تقویٰ ہوتا ہے کہ انسان فیل کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے سب کچھ میرا عمل دیکھ رہے ہیں ہڈن بھی دیکھ رہے ہیں دل کے اندر بھی کوئی اگر سوچ یا کوئی پلان بن رہا ہے وہ سب جانتے ہیں فرام نتھنگ اللہ میڈ اس سم تھنگ اینڈ دین ہاؤ ڈو وی ٹرانسگریس ہز لمٹس جی بالکل اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے چنگل سے بچائے بیکاز آپ دیکھیں کہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ شیطان لگا ہوا ہے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اچھے کام بھی کرتا ہے لیکن ایک بہت چھوٹی سی کہیں لفزش ہوتی ہے پھر انسان پیچھے ہو جاتا ہے اس سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اپنی فل ٹائم چیکنگ رکھنی ہے یس اور اب تو جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو کیا ہم بے فکر ہو سکتے ہیں کہ نہیں اب تو میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے اب مجھے سب کچھ پتہ ہے مجھے معلوم ہے کہ شیطان کو کیسے دور بھگاتے ہیں پر اسٹل وہ اتنا چھپکے سے کیونکہ وہ کوئی لمحہ نہیں ضائع کر رہا اپنی ڈیوٹی کے حوالے سے اور فل فوکسڈ ہے تو ہمیں بھی اتنا ہی فوکسڈ رہنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعی وہ ہمیں وہ خشیت دیں اور نیتیں بھی صحیح ہو جاتی ہیں بالکل صحیح آپ نے کہا کہ اس چیز کا دھیان ہو تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اٹوٹ محبت انسان کو نافرمانی سے بچا لیتی ہے صحیح بات ہے کہ ہماری محبت اللہ سے مضبوط ہو تو پھر سب چیزیں اتنی مشکل نہیں رہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے ذمہ داری بڑھ گئی ہے زیادہ حملہ کرتا ہے جی بالکل اب قرآن پڑھ کے تو اور زیادہ نا بیکاز اب اس کو پتا ہے کہ وی ہیو ایک ایسی روشنی ہے جس سے ہم نے خود اپنے لیے تو فائدہ کیا اب ہم آگے دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں یعنی یہ نور آگے پھیلتا جائے ان شاء اللہ تعالیٰ اور سورہ کر کے آخری آیت پر آج پڑھے سے ہر حکم اوپر سے اترتا ہے جی جہاں ٹریجر وہیں رابری ہوتی ہے بالکل صحیح کہ جہاں ٹریجر ہوتا ہے تو وہیں رابری ہوتی ہے اور اپنے ایمان کا بھی جائزہ لیتے رہنا بعض اوقات ہم کچھ جیسے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کچھ کبھی کبھی حالات ایسے بنا دیتے ہیں شیطان کے جس کے ذریعے پھر ہم اس راستے سے ہٹنے لگتے ہیں لیکن ہمیں اس کی ساری چالوں کا دھیان رکھنا ہے اور وہی بات ہے کہ جو کہ یہ آیات بھی ہمیں میسج دے رہی ہیں کہ ہمیں کس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ قادر ہے تو اس بات کا بھی دھیان رکھے اگر ذرا سا بھی ہم ہٹ کے اس راستے سے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینے پر بھی تو قادر ہے نا کہ یہ چیز سوچتے نا ہم سب کہ اگر ہم ایک چھوٹی سی بھی غیبت اگر کسی سے کر رہے ہیں ایک لائن کی بھی اگر تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ مطلب انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے کسی کو بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جیسے پیچھے میں سورۃ الفجرات میں بہت ڈیٹیل سے پڑھے کہ ڈفرنٹ چیزیں جو بہت معمولی ہوتی ہیں لیکن ہم اپنے ایک ایک چھوٹے اور بڑے عمل ہر چیز کا جائزہ رکھیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ شعور سے جینا ہے جی سب ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ استاذہ ہمارے ساتھ آلموسٹ ریڈی ہے ٹھیک ہے تو ہم اپنی آیات کو واپس سے کنٹینیو کریں گے ٹھیک ہے تو ہم ان شاء اللہ آن سائٹ کو جوائن کرتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ